بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 10 مئی سن 1903، مجلس قبل از عشاء. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آل عمران آیت 35. اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کی جاوے. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں. کوئی مر جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں، حالانکہ چاہیے کہ مردہ کے حق میں دعا کریں. رسومات کی وجہ آوری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی ہتک بھی کی جاتی ہے. اور وہ اس طرح سے کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا. اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی. کہ فرمایا، انسان کی وہ غلطی تو معاف ہو سکتی ہے جو کہ یہ نادانی سے کرتا ہے. مثلاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد فیض آوت کے زمانے میں طرح طرح کی غلطیاں پھیل گئیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسیح فوت نہیں ہوئے اور اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں. اس مقام پر حضرت اقدس مسیح موعود نے مسیح ناصری علیہ السلام کی وفات کے دلائل بھی مختصراً جامع طور پر بیان فرمائے، اور پھر ایک تقریر اس مضمون پر ارشاد فرمائی کہ ہماری جماعت سے کیوں بعض لوگ تعاون سے مر جاتے ہیں. چنانچہ حضور نے فرمایا، ہمیشہ انجام پر نظر چاہیے، آخر کار مومن ہی کامیاب ہوتا ہے. اور پھر ایک التباس بھی ہوتا ہے کہ جس پر ہر ایک کو ایمان لانا چاہیے. اگر التباس نہ ہو تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا. بعض کام تو اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہو جاوے، اور بعض اس لیے ظہور میں آتے ہیں کہ انسان تدبر کریں. اگر التباس نہ ہو تو تدبر کرنے والوں کو ثواب کیسے حاصل ہوتا اور ایمان کے کیا معنی ہوتے. اگر موت صرف دشمنوں کے واسطے ہی ہو تو پھر کون بیوقوف ہے جو کہ ظاہری موت کو دیکھ کر مسلمان نہ ہو جاوے. یوں تو لوگ بے شک خدا کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں، مثلاً بعض ہندو قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو جب ایسے لوگ دیکھ لیں کہ عافیت تو صرف خدا کے ایک ماننے والوں کے پاس ہے، تو ان کو ایمان سے کون سی شے روک سکتی ہے. 14 مئی سن 1903 بوقت ظہر. ایک ذکر پہ فرمایا، صدق اور عاجزی کام آتی ہے، مگر یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہاتھ ڈال کر سیدھا کر دے وے. ہر ایک انسان کے نجات کے واسطے اس کے اپنے اعمال کا ہونا ضروری ہے. بوستان میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اہل اللہ کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں. اس نے جواب دیا کہ میرے ایک ہی دعا کیا کام کرے گی، جبکہ ہزاروں بے گناہ قیدی تیرے لیے بد دعا کرتے ہیں. اس نے یہ سن کر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. مجلس قبر عشاء. حضور نے فرمایا، اس وقت صدا فرقے ہیں، اگر ایک الہی فرقہ بھی ہو گیا تو کیا حرج ہے. خدا معلوم کیوں ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے. ہمارا خدا 22 برس سے زیادہ عرصے سے ہماری امداد کر رہا ہے، اور ان لوگوں کی پیش نہ گئی، بد دعا کرتے کرتے ان کے ناک بھی کس گئے. اور ہمیں تجربہ ہے کہ ہمارا وہی خدا ہے جس کی کلام ہم پر نازل ہوتی ہے. اب اس کے مقابل پر ان کے ذنیات کس کام کے ہیں، جس حکم کے وہ منتظر ہیں. آخر اس نے بھی آ کر ایک ہی فرقہ بنانا ہے. ان کی باتوں کا اکثر حصہ آ کر وہ رد کرے گا تو ہی ایک فرقہ بنا سکے گا. پھر کیوں تقوی اجازت نہیں دیتا کہ ان کی باتیں رد کی جائیں. کتاب اللہ ہمارے ساتھ ہے، حدیث بھی پکے سے پکی ہمارے ساتھ ہے. حدیث بھی پکی سے پکی ہمارے ساتھ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کو مردوں میں معراج کی رات میں دیکھ کر آئے. ادھر خدا کی قولی شہادت، ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی شہادت کے مسیح بہت ہو گئے. قاعدہ کی بات ہے کہ محبت اور ایمان کے لیے اسباب ہوتے ہیں. مسیح کی زندگی پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ ساری عمر دھکے کھاتے رہے، صلیب پر چڑھنا بھی مشتبہ رہا، ادھر ایک لمبا سلسلہ عمر اور سوانح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کہ کیسی نصرت الہی شامل رہی، ہر ایک میدان میں آپ کو فتح ہوئی، کوئی گڑی یاس کی آپ پر گزری ہی نہیں، یہاں تک اذا جا نصر اللہ والفتح کا وقت آ گیا. ان تمام نصرتوں میں کوئی حصہ بھی حضرت مسیح کا نظر نہیں آتا. اس لیے صاف ثابت ہے کہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے زیادہ ہو، نہ کہ مسیح کی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بکثرت ہیں، اور اس لیے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہوں. جو شخص نظارہ قدرت زیادہ دیکھتا ہے وہی زیادہ فریفتہ ہوا کرتا ہے. اور اب اگر مسیح آمیں بھی تو اس میں اسلام کی خود مسیح کی بے عزتی ہے. اسلام کی بے عزتی اس طرح کہ کہنا پڑے گا کہ خاتم النبیین کے بعد ایک اور پیغمبر اسرائیلی آیا، اور مسیح کی بے عزتی اس طرح کہ ان کو آ کر انجیل چھوڑنی پڑے گی. 18 مئی 1903، مجلس قبل عزیز شاہ. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، بنی اسرائیل آیت 69. کوئی ایسا گاؤں نہیں مگر روز قیامت سے پہلے پہلے ہم اس کو ہلاک کر کے رہیں گے یا اس کو سخت عذاب دیں گے. قرآن میں یہ عظیم شان پیش گوئی ہے. اس سلسلے میں فرمایا، یہ آپ پنجاب پر بالکل صادق آ رہی ہے، بعض گاؤں تو اس سے بالکل تباہ ہو گئے ہیں، اب بعض جگہ بطور عذاب کے تاؤن جا کر پھر ان کو چھوڑ دیتی ہے. امریکہ اور یورپ کے بلاد میں حضرت مسیح کے نسبت جو ایک انقلاب عظیم خیالات میں ہو رہا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، لاؤ کنہ نسما و ناقل ما کنہ فی اصحاب السعید، سے معلوم ہوتا ہے کہ سما اور عقل انسان کو ایمان کے واسطے جلد تیار کر دیتی ہے. ہماری قوم میں نہ سما ہے نہ عقل ہے، دل میں یہی ٹھانی ہوئی ہے کہ تردید کریں، پیشگوئیوں کو چھوٹا ثابت کریں، نص اور اخبار کی تکذیب کریں، کشوف وغیرہ جو اولیاء کرام کی ہماری تائید میں ہیں ان سب کو چھوٹا کہہ دیں. غرضے کے یہ سما کا حال ہے. اب عقل کا سن لو کہ نظائر پیش نہیں کر سکتے. کوئی اس امر کا ثبوت دیں کہ سوائے مسیح کے اور بھی کچھ آدمی زندہ آسمان پر گئے. ایک بات کو دیکھ کر دوسروں کو پیدا کرنا، ایک بات کو دیکھ کر دوسری کو پیدا کرنا، اس کا نام عقل ہے. سو اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دے دیا ہے. دونوں طریق سما اور عقل قبول حق کے تھے، سو وہ دونوں کو بیٹھے. مگر یہ لوگ یعنی اہل امریکہ و یورپ غور کرتے ہیں، اگر یہ سب نہیں کرتے مگر ایسے پائے تو جاتے ہیں جو کرتے ہیں، جس حال میں کہ وہ مانتے ہیں کہ مسیح کے دوبارہ آنے کا زمانہ یہی ہے اور اس کی موت کے بھی قائل ہیں، تو دیکھ لو کہ وہ لوگ کس قدر قریب ہیں. اس قوم کا اقبال اب بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن بدن گرتے جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہیں کہ مسیح اور مہدی آتے ہی تلوار اٹھا لے گا اور خون کی ندیاں بہا دے گا. کمبخت دیکھتے نہیں کہ مسلمانوں کے پاس نہ تو فنون حرب ہیں، نہ ان کے پاس ایجاد کی طاقت ہے، نہ استعمال کی استعداد ہے، جنگی طاقت نہ بحری ہے نہ بری، تو یہ زمانہ ان کے منشا کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ جنگ ہو. کیا تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں کو یہ اور اقبال کے ایام انہیں کے اچھے ہیں. اصل علم وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس ہے، زمانہ وہی ہے جس کا وعدہ تھا. مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ نکمے فاسق فاجر اور قائل بھی ہیں، تو پھر بجز اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ خدا اسی گروہ میں سے ایسا پیدا کر دے کہ وہ خود ہی سمجھ آویں. خدا تعالیٰ کو تو پر بندوق کی کیا حاجت ہے؟ اس نے بندوں میں ہدایت پھیلانی ہے یا ان کو قتل کرنا ہے؟ زمانے کے موجودہ حالت خود دلالت کرتی ہے کہ یہ زمانہ علمی رنگ کا ہے. اگر کسی کو مار مار کر سمجھاؤ بھی تو وہ بات دل میں نہیں بیٹھتی، لیکن اگر دلائل سے سمجھایا جاوے تو وہ دل پر تصرف کر کے اس میں دھنس جاتی ہے اور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حالت اور تھی. اس وقت لوہے سے اور طرح کام لیا گیا، اب ہم بھی لوہے سے ہی کام لے رہے ہیں مگر اور طرح سے، کہ لوہے کے قلموں سے رات دن لکھ رہے ہیں. میری رائے یہی ہے کہ تلوار کی اب کوئی ضرورت نہیں. عیسائی بھی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی. حکمت الہی چاہتی ہے کہ رفق اور محبت سے سمجھایا جاوے. مثلا ایک ہندو ہے، اگر 10-20 مسلمان ڈنڈے لے کر اس کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ ڈر کے مارے لا الہ الا اللہ تو کہہ دے گا، لیکن اس کا کہنا بودا ہوگا کیونکہ بالکل مفید نہیں ہو سکتا. اور رفق اور محبت سے سمجھایا جاوے تو وہ دل میں جم جاوے گا، حتیٰ کہ اگر اس کو زندہ آگ میں بھی پھونک دو تو بھی وہ اس کے کہنے سے باز نہ آوے گا. اسلمنا ہمیشہ لاٹھی سے ہوتا ہے، اور آمننا اس وقت ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ دل میں ڈال دے. ایمان کے لوازم اور ہوتے ہیں اور اسلام کے اور، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس وقت ایسے لوازم پیدا کیے کہ جن سے ایمان حاصل ہو. مسلمان تو اپنی موجودہ حالت کے لحاظ سے خود اس قابل ہیں کہ انہی سے جہاد کیا جاوے. اب تو وہ زمانہ ہے کہ بچوں کی طرح دین کی باتیں لوگوں کو سمجھائی جائیں. 19 مئی 1903 بعد نماز فجر حضرت اقدس نے فرمایا 12 بجے کے قریب میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ فتح ہو گئی. بار بار اسے تکرار کرتا ہے گویا کہ بہت سی فتوحات کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد طبیعت وہی کی طرف منتقل ہوئی اور الہام ہوا مجموعہ فتوحات. مجلس قبل عزیز شاہ اپنی صداقت پر حضور گفتگو فرماتے رہے اور اس زمن میں ذکر فرمایا کہ خدا تعالیٰ جھوٹے سے اتنا عرصہ دراز یارانہ نہیں لگایا کرتا, اگر ہم مفتری ہوتے تو آج تک تباہ اور ہلاک ہو جاتے. پھر فرمایا پیشگوئیوں کے ہمیشہ دو حصے ہوا کرتے ہیں اور آدم سے اس وقت تک یہی تقسیم چلی آ رہی ہے کہ ایک حصہ متشابہات کا ہوا کرتا ہے اور ایک حصہ بینات کا. اب حدیبیہ کے واقعات کو دیکھا جاوے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے مگر علم کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کا صبر کرنا دلالت کرتا تھا کہ آپ کی رائے اسی طرف تھی کہ فتح ہوگی. نبی کی اجتہادی غلطی جائے آر نہیں ہوا کرتی, اصل صورت جو معاملہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے اور انسان اور خدا میں یہی تو فرق. 25 مئی 1903 دربار شام. اس استفسار کے جواب میں کہ آج کل کے پیر اور گدی نشین وظائف وغیرہ اور مختلف قسم کی اوراد بتاتے ہیں, اس تعلق میں حضور کا ارشاد کیا ہے. حضور انور نے فرمایا مومن جو بات سچے یقین سے کہے وہ ضرور مؤثر ہوتی ہے, کیونکہ مومن کا مطہر قلب اسرار الہی کا خزینہ ہے. جو کچھ اس پاک لوح انسانی پر منقش ہوتا ہے وہ آئینہ خدا نما ہے, مگر انسان جب ذوق بشریت سے صاحب و گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر ذرہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تو دل پر سیاہ زنگ بیٹھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ قلب انسانی کہ خشیت الہی سے گداز اور شفاف تھا سخت اور سیاہ ہوتا جاتا ہے. مگر جو ہی انسان اپنی مرض قلب کو معلوم کر کے اس کی اصلاح کے در پہ ہوتا ہے اور شب و روز نماز میں دعائیں استغفار و زاری و قلب جاری رکھتا ہے اور اس کی دعائیں انتہا کو پہنچتی ہیں تو تجلیات الہی اپنے فضل کے پانی سے اس ناپاکی کو دھو ڈالتی ہیں اور انسان بشرطے کے ثابت قدم رہے ایک قلب لے کر نئی زندگی کا جامع پہن لیتا ہے, گویا کہ اس کا تولد ثانی ہوتا ہے. دو زبردست لشکر ہیں جن کے درمیان انسان چلتا ہے, ایک لشکر رحمان کا دوسرا شیطان کا. اگر یہ لشکر رحمان کی طرف جھک جاوے اور اس سے مدد طلب کرے تو اسے بحکم الہی مدد دی جاتی ہے, اور اگر شیطان کی طرف رجوع کیا تو گناہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بس انسان کو چاہیے کہ گناہ کی زہریلی ہوا سے بچنے کے لیے رحمان کی حفاظت میں ہو جاوے. وہ چیز جو انسان اور رحمان میں دوری اور تفرقہ ڈالتی ہے وہ فقط گناہ ہی ہے, جو اس سے بچ گیا اس نے خدا تعالیٰ کی گود میں پناہ لی. دراصل گناہ سے بچنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں, اول یہ کہ انسان خود کوشش کرے, دوسرے اللہ تعالیٰ سے جو زبردست مالک و قادر ہے استقامت طلب کرے جہاں تک کہ اسے پاک زندگی میسر آوے اور یہی تزکیہ نفس کہلاتا ہے. اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات و اکرامات ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی ہوتے ہیں. پیروں فقیروں صوفیوں گدی نشینوں کے خود تراشیدہ اورات وظائف طریق رسومات سب فضول بدعات ہیں, وہ ہرگز ہرگز ماننے کے قابل نہیں. اگر یہ لوگ کل معاملات دنیاوی و دینی کو ان خود ساختہ بدعات سے بھی درست کر سکتے ہیں تو یہ ذرا ذرا سی بات پر کیوں تکرار کرتے, لڑتے جھگڑتے, حتیٰ کہ سرکاری عدالتوں میں جائز و ناجائز حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ سب باتیں درست وقت کا ضائع کرنا اور خدا داد دماغی استعدادوں کو تباہ کرنا ہے. انسان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ لمبی تسبیح دے کر صبح و شام تمام لوازمات واقعوں کو طلب کر کے بے توجہی سے سبحان اللہ میں لگا رہے, اپنے اوقات گرامی کو بھی تباہ کرے اور خود اپنے قوا کو بھی تباہ کرے اور اوروں کی تباہ کرنے کے لیے شب و روز کوشاں رہے. اللہ تعالیٰ ایسی معصیت سے بچاوے. الغرض یہ سب باتیں سنت نبی کو چھوڑنے سے پیدا ہوئیں. یہ حالت ایسی ہے جیسے پھوڑا کے اندر سے تو پیپ سے بھرا ہوا ہے اور باہر شیشے کی طرح چمکتا ہے, زبان سے تو ورد و وظائف کرتے ہیں اور اندرونی بدکاری و گناہ سے سیاہ ہو گئے ہیں. انسان کو چاہیے کہ سب کچھ خدا تعالیٰ سے طلب کرے, جب وہ کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کے بلند شان کے خلاف ہے کہ واپس لے. تزکیہ وہی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا میں سکھایا گیا, پیدا کیا گیا, یہ لوگ اس سے بہت دور ہیں. بعض کہتے ہیں کہ میں سارے دن میں چار دفعہ دم لیتا ہوں, بعض فقط ایک یا دو دفعہ. اس سے لوگ ان کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں اور ایسی واحد دم کشی کو باعث فخر سمجھتے ہیں. حالانکہ فخر کے قابل یہ بات ہے کہ انسان مرضیات الہی پر چل کر اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح و آشتی پیدا کرے, جس سے کہ وہ انبیاء کا وارث کہلائے اور صلحا و ابدال میں داخل ہو, اسی توحید کو پکڑے اور اسی پر ثابت قدم رہے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنا غلبہ و عظمت اس کے دل پر بٹھا دے گا. وظیفوں کے ہم قائل نہیں, یہ سب منتر جنتر ہیں جو ہمارے ملک کے جوگی ہندو سنیاسی کرتے ہیں جو شیطان کے غلامی میں پڑے ہوئے ہیں. البتہ دعا کرنی چاہیے خواہ اپنی زبان میں ہو, سچے اضطراب اور سچی طرف سے جناب الہی میں گداز ہوا ہو, ایسا کہ وہ قادر الحی القیوم دیکھ رہا ہو. جب یہ حالت ہوگی تو گناہ پر دریری نہ کرے گا. جس طرح انسان آگ یا اور ہلاک کرنے والی اشیاء سے ڈرتا ہے, ویسے اس کو گناہ کی سرزنش سے ڈرنا چاہیے. گناہگار زندگی انسان کے لیے دنیا میں مجسم دوزخ ہے, جس پر غضب الہی کی سموم چلتی اور اس کو ہلاک کر دیتی ہے. جس طرح آگ سے انسان ڈرتا ہے, اسی طرح گناہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی آگ ہے. ہمارا مذہب یہی ہے کہ نماز میں رو رو کر دعائیں مانگو تا اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فضل کے نسیم چلائے. دیکھو شیعہ لوگ کیسے رائے راہ سے بٹکے ہوئے ہیں, حسین حسین کرتے ہیں مگر احکام الہی کی بے حرمتی کرتے ہیں. حالانکہ حسین کو بھی بلکہ تمام رسولوں کو استغفار کی ایسی سخت ضرورت تھی, ایسی سخت ضرورت تھی جیسے ہم کو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا فعل اس پر شاہد ہے. کون ہے جو آپ سے بڑھ کر نمونہ بن سکتا ہے؟ 28 مئی 1903 دربار شام. بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس نے ماہ ربیع الاول 1321 ہجری کا ماہ مبارک دیکھا اور پھر اس پہ فرمایا کہ ہر مہینہ اپنے اندر خیر اور شر کے لوازم رکھتا ہے, اس لیے دعا کرنی چاہیے. مولوی محمد علی صاحب ایم اے نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ عیسائیوں کی طرف سے بھی ایک میگزین سہمائی رسالہ نکلنا شروع ہوا ہے. اس میں پادری صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان عیسائیت اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے دل سخت اور گناہ آلودہ ہیں. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا, جب انسان تعصب اور فاسقانہ زندگی سے اندھا ہو جاتا ہے تو اسے حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا. ہر ایک حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھتا ہے اور نیکی کی ترک کرنے میں ذرا دریغ نہیں کرتا. شراب جو ام الخبائث ہے عیسائیوں میں حلال سمجھی جاتی ہے, مگر ہماری شریعت میں اس کو قطعاً منع کیا گیا ہے اور اس کو رسوم من عامل الشیطان کا قادری ہے جو یہ دکھا دے کہ انجیل میں حرمت شراب کی لکھی ہے, بلکہ شراب ایسی متبرہ خیال کی گئی ہے کہ پہلا معجزہ مسیح کا شراب کا ہی تھا, تو پھر دلیری کیوں نہ ہو. جو بڑا پرہیزگار ان میں ہوگا وہ کم از کم ایک بوتل برانڈی کی ضرور استعمال کرتا ہوگا. چنانچہ کثرت شراب نے ولایت میں آئے دن نئے نئے جرائم کو ایجاد کر دیا ہے, اور پادری کے اس قول پر کہہ لے اسلام گناہ میں ڈوبے ہوئے سخت تعجب آتا ہے کہ کس حوصلے اور دلیری سے یہ بات کہہ دی. بھلا اگر زمانہ دراز کی بات ہوتی تو ممکن تھا کہ ان کے ایسے بہتان سے عیسائیوں کے نیک چلنے کا نسبتاً گمان ہوتا, مگر جب دونوں قوتیں ہمارے سامنے اپنے اعمال کے دفتر کھولے بیٹھی ہیں تو پھر کسی کے شیخی اور تالی سے کیا وعدہ. روشن ضمیر پبلک خود روز روشن میں دیکھ سکتی ہے. ولایت کے جیل خانوں میں ہندوستان کے جیل خانوں کے نسبت جرائم پیشہ لوگوں کی کس فیصدی سے زیادہ ہے؟ جن اصولوں کو عیسائی قوم مانتی ہے وہ اصول خود جرائم مثل زنا کمار بازی کے محرک ہیں. ان کی اصطلاح سے تو اب گناہ گناہ نہ رہنا چاہیے, گویا گناہ سے وہ ایسے ہی بے پرواہ ہو گئے جیسے شاکت مت والے. فرمایا شراب جو ام الخبائث ہے اسے حلال سمجھا گیا ہے. اسے انسان خشوع خضوع سے جو کہ اصل جزو اسلام ہے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. ایک شخص جو کہ رات دن نشے میں رہتا ہے, ہوش اس کے بجائے نہیں ہوتے, تو اسے دوسری بدیوں کے انتقام میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ موقع موقع پر ہر ایک بات مثل زنا چوری قمار بازی وغیرہ کر سکتا ہے. ہماری شریعت نے قطعاً اس کو بند کر دیا اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے تاکہ خدا کا تعلق ٹوٹ جاوے. اس موقع پر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین نے ایک قصہ سنایا کہ جب انہوں نے ایک شاکت مت والے سے پوچھا کہ یہ کیا برائی ہے کہ تم لوگ بدیوں سے ذرا بھی نہیں رکتے, تو اس نے جواب دیا کہ بدی کیا ہے, تمہارے قرآن میں یہ شکتی کہاں ہے کہ ماں اور بہن اور بیٹی وغیرہ سلبی رشتے حلال کر دے؟ ہمارے مذہب میں تو یہ سب باتیں طے کی ہوئی ہیں. حضرت اقدس نے اس کے بعد پھر اپنی تقریر دوبارہ شروع فرمائی اور کہا, یہ قاعدے کی بات ہے کہ ایک شریف آدمی جب خلاف واقعہ بات سنتا ہے اور پھر اس پہ اصرار کرتا ہے جو دل میں سخت رنجیدہ ہوتا ہے. ہمارا سوال تو یہ ہے کہ پادری صاحب سے پوچھا جاوے کہ گناہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آیا زنا، چوری، فریب، قتل، قمار بازی، شراب نوشی تمہارے نزدیک گناہ میں داخل ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کیا یورپ کی حالت اسلامی ممالک کی حالت سے بہتر ہے یا ابتر یا مساوی؟ سغائر کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. مثلا ایک شخص بد نظری میں مبتلا ہے، ممکن ہے کہ اس عورت کو خبری نہ ہو جس پر بد نظری کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو زنا کرتا شراب پیتا ہے اس کی خبر ایک دنیا کو ہوگی. ان جرائم کے اس قدر زور ہے کہ چپائے سے چھپ سکتا ہی نہیں. قمار بازی میں اطلاف حقوق ہوتا ہے، شراب نوشی کے ساتھ دوسرے گناہ مثلا زنا، قتل وغیرہ لازم پڑے ہوئے ہیں. جہاں تک ہمیں مجرموں کے حالات سے شاد ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شراب سے زنا ترقی کرتا ہے. چنانچہ شراب نوشی میں اس وقت یورپ اول درجے پر ہے اور زنا میں بھی اول نمبر پر ہے. اب دیکھیے کہ پردہ رسم ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ جیسے کتاب اللہ نے بتایا ہے اور تجارب نے اس کی تصدیق کی ہے، سچا تزکیہ نفس جو مجاہدات سے پیدا ہوتا ہے وہ پردے سے ہی حاصل ہوتا ہے. فرمایا مومنوں کے تین طبقے ہیں، ایک وہ جو ٹھوکر کھانے کے لائق ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو میانہ روک کسی ٹھوکر سے بچتے اور ڈرتے رہتے ہیں، تیسرے وہ جو ہر ایک ٹھوکر سے ایسے بچ کر نکل جاتے ہیں جیسے سانپ اپنی کینچری سے، وہ ہر خیر کے لیے دوڑتے اور ہر ایک شر سے بھاگتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے تزکیہ نفس کا خیال نہیں کیا وہ بے ضرور بے پردگی سے ٹھوکر کھا سکتے ہیں. عورتوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے. مثل مشہور ہے، خربستہ بے گھر سے دوست آشناس، قسم اول ظالم ان لے نفس ہی، دوم مختصر سوم سابق ان بے خیرات. ان مختلف مدارج و مراتب کے اشخاص کیسے یکساں سلوک کے لائق ہیں؟ کیا عیسائی بتا سکتے ہیں کہ ان میں سب پاک باز ہیں، شرابی نہیں، زانی نہیں؟ اگر پردہ ہوتا تو ان جرائم کی نوبت کیوں آتی؟ ہزارہ ولد الحرام کیوں پیدا ہوتے؟ تجربہ بتا رہا ہے کہ اول قسم کے لوگ بکثرت ہیں، اس لیے ان سے حت البسا پردہ کرنے کے لیے شریعت نے مجبور کیا کہ پردہ کی رسم ہو. شرابی آدمی کو نہ تان و تشنیع کا فکر ہے نہ ڈنڈے کا خوف، اس لیے عیسائیوں کا اسلام پذیر ہونا محالات سے ہے. فرمایا اور تیسرے درجے والے دور کے ستارے کی طرح ہیں، اس لیے بالحاظ کثرت کے خدا کے قانون نے چاہا کہ پردہ کی رسم عام ہو. تجارب و نظائر بھی بتلا رہے ہیں، یورپ و امریکہ اور فرانس کی سیر کرو تو پتہ لگے گا. 29 مئی سن 1903، دربار شام. آج حضرت اقدس مسیح موعود نے بہت سے احباب کی بیعت کے بعد تقریر فرمائی. فرمایا اب تم لوگ جو بیعت میں داخل ہوئے ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے. سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عہد تمہارا اللہ کے ساتھ ہے. جہاں تک ممکن ہو اس عہد پر مضبوط رہنا چاہیے. نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، امور شرعی کا پابند رہنا چاہیے اور ہر ایک برائی اور شائبہ گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے. ہماری جماعت کو ایک پاک نمونہ بن کر دکھانا چاہیے. زبانی لاو و گزاف سے کچھ نہیں بنتا جب تک انسان کچھ کر کے نہ دکھائے. تم دیکھتے ہو کہ تعاون سے کس قدر لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، اور ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ تباہی کب تک جاری رہے. تعاون لوگوں کی بدعمالی کے سبب غضب الہی کی صورت میں بھیجی جاتی ہے. یہ بھی ایک طرح کی رسول ہے جو اس کام کو کر رہی ہے. ہزاروں ہیں جو اپنے سامنے ہلاک شدہ لوگوں کے پشتے پر پشتے دیکھتے ہیں. خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، ہزاروں لاکھوں بچے بے پدر، لاکھوں خاندان بے ٹھکانہ ہو گئے. یہاں یہ پڑی ہے، بے نام و نشان جگہ کر دیا. بعض گھروں میں کیا محلوں اور گاؤں میں کوئی آباد ہونے والا نہیں رہا. انسان سے گزر کر حیوانوں کو تباہ کیا، گویا یہ بات کہ انسان کے گناہ سے تمام زمین لانتی ہو گئی. اب گویا اہل زمین کیا چرند اور کیا پرند انسان کے بدکاری کے بدلے پکڑے جا رہے ہیں. لوگوں میں باوجود اس کے سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہیں، مگر ویسے ہی رعونت و کبر سے مخمور پھرتے ہیں. موت کا خوف دل سے اٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کا پاس دل میں نہیں رہا. عوام تو عوام، خواص کا یہ حال ہے کہ دنیا پرستی میں سخت جکڑے ہوئے ہیں. خدا کا نام فقط زبان پر ہی ہے، اندرونا بالکل اللہ تعالیٰ کے محبت و خشیت سے خالی ہے۔ پاک باطن اور پاک روح والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے ہزاروں کو دور ہوتے ہیں۔ ملا لوگ دین کے تھم ہیں، جب وہی ایسے ہوئے تو دنیا کا کیا حال، ایک زہرناک کیڑا ان کے دلوں کو کھا گیا ہے۔ ہر ایک شخص کو دیکھ لو کہ بہت سا حصہ دنیا کا اس کے اندر بھرا ہے، ضرورت پر مقدموں میں جھوٹے گواہ بناتے ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر پہلو میں دیکھ لو دنیا پرستی نے ہلاک کر دیا ہے۔ فرمایا مسیح کے وفات کا کیا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما توفیتنی، المائدہ آیت 118۔ بخاری میں متوفی کا کے معنی صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ممیتوں کا آیا ہے۔ حدیث کے فرمودہ کے مطابق 14ویں صدی کے سر پر مجدد آیا مگر انہیں قبول نہ کیا۔ ہزاروں طرح کے ہیلے دنیا نے کیے، طرح طرح کی شرارتیں منصوبے تجویز کیے، مگر اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ وعدہ تھا اپنے زور آور حملوں سے سچائی ظاہر کرتا رہا۔ عیسائی لوگ زہرناک کیڑے کی طرح اسلام کے درخت کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا عیسائیوں کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ کسی طرح اسلام کا نام زمین سے مٹ جاوے، اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اثر نو اسلام کو زندہ کرے۔ سابقہ کتب میں ان باتوں کا ذکر تھا کہ مسلمانوں کے ایک زحمت اندرونی ہوگی، ایمان اٹھ جاوے گا، دنیا کے کیڑے ہو جائیں گے، جو محبت خدا سے چاہیے وہ دنیا سے کریں گے، دوستی محبت میل ملاپ سب دنیا کے واسطے ہوگا۔ دوسری بلا اور آفت یہ ہوگی کہ ایک انسان کی پرستار عیسائی قوم ان کو گمراہ کرنے پر کمر بستہ ہوگی، سو تم دیکھتے ہو کہ انہوں نے مکر کا جال کیسا پھیلایا ہے۔ شہر بہ شہر ان کے پادری موجود ہیں، عورتیں ہر جگہ پھرتی ہیں، گاؤں میں چھاونیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کہ ایک مسلمان بھی دنیا میں نہ رہے۔ من گھڑت باتیں بنا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبیاں کرتے ہیں، اور رات دن اس کوشش میں ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے دل بیدار ہوں۔ حال کے مسلمان جن کی مت ماری گئی ہے بدقسمتی سے اندھے ہو گئے ہیں، وہی بات کرتے ہیں کہ اسلام کو فائدہ نہ پہنچے اور عیسائیوں کو پہنچے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس کہتے ہیں اور مسیح کو قیامت تک زندہ مانتے ہیں، پھر یہ کہ آخری زمانے میں وہی آوے گا، حکم القاضی بھی وہی ہوگا۔ دوسری بات یہ مانتے ہیں کہ وہ خالق بھی ہے، جانور اس نے بنایا، مردہ اس سے زندہ ہو گئے۔ غرض کے اس قسم کی باتوں سے عیسائیوں کی اس قدر تائید کرتے ہیں کہ ان میں اور عیسائیوں میں صرف 19 اور 20 کا فرق رہ جاتا ہے۔ جس قدر وہ باتیں مسیح کی نسبت کرتے ہیں ویسی ایک بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں کرتے۔ فرمایا علماء کو ذرا بھی خیال نہیں بلکہ اپنے خیالات سے کہ مسیح زندہ آسمان پر ہے اور دوبارہ قیامت سے پہلے آئے گا مدد دے رہے ہیں۔ ان کے لگاتار کوشش یہی ہے کہ اسلام کا نام مٹ جائے، اور یہ اپنے فاسد عقیدہ سے ان کو مدد دے رہے ہیں۔ دیکھ لو کہ پادری نے شہر بشہر گاؤں بگاؤں مکر و تزویر کا جال پھیلایا ہوا ہے، عورتوں اور بچوں تک کمر بستے ہیں کہ کسی طرح ایک عاجزہ کے بیٹے کو خدا بنا کر منوا دیں۔ کئی کروڑ کتابیں رد اسلام میں بنا کر مفت تقسیم کر دیں، اس پر بھی مسلمانوں کو غیرت نہ آئی۔ وہ خدا جو کہتا ہے انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون، کیا وہ غلط کہتا ہے؟ کیا اسلام کے وہ ابھی حالت نہیں ہوئی جو کسی مسلح و مجدد کی ضرورت پیدا کرے؟ طرح طرح کے زمینی اور آسمانی نشان پورے ہو چکے مگر وہ اب تک منکر ہیں۔ آج تک 29 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اگر ایک مسلمان مرتد ہو جاتا تھا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ جس قدر مسلمان باقی ہیں وہ بھی عیسائیت کے قریب قریب ہی ہیں۔ اگر 100 سال تک ایسی حالت رہتی تو اسلام کا نام و نشان زمین سے مٹ جاتا، لیکن خدا تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے عین ضرورت کے وقت مجھے مسیح معود کر کے بھیجا۔ یہ بات کوئی بناوٹی نہیں، صدا نشان خرق عادت کے طور پر آسمان و زمین پر میری تصدیق کے لیے ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ طاعون بھی ایک نشان ہے جس کی بابت کو الانبیاء خبر دیتے رہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں لکھا ہے امن قریت اللہ نحن مولک ہوا قبل یوم القیامت اور معذب ہوا، بنی اسرائیل آیت 69۔ کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا کہ جسے ہم قیامت سے پہلے خطرناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیں گے یا ہلاک نہ کر دیں گے۔ غرض کے یہ منظر نشان ہے، کسوب و خسوب کا نشان لوگوں نے ہنستے ہوئے دیکھا اور طاعون کا نشان روتے ہوئے۔ بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے آدمی کیوں مرتے ہیں، ان نادانوں کو اتنا معلوم نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جب لوگ عذاب کا معجزہ مانگتے تھے تو ان کو تلوار کا معجزہ ملا, اور یہ بھی ایک قسم کا عذاب تھا. چنانچہ کئی صحابہ بھی تلوار سے شہید ہوئے, مگر کیا ابو بکر و عمر جیسے بھی ہلاک ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جس جس انسان کے دماغ یا ہاتھ سے کوئی اپنا کام لینا تھا وہ تو بچ ہی رہے, اور بالمقابل جتنے رئیس کفار تھے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوا, اور ان کے صغیر و کبیر سب کے سب ہلاک ہو گئے. اگر ایک شخص کا ایک پیسہ چوری ہو گیا ہے اور دوسرے کا تمام گھر بار لوٹا گیا ہے, تو کیا وہ آدمی جس کا تمام گھر بار لوٹا گیا پیسے والے کو کہہ سکتا ہے کہ تم اور میں برابر ہیں؟ بھلا سوچو تو صحیح, اگر 70 برس تک ہمارا کوئی آدمی ہلاک نہ ہو تو ایسا کوئی آدمی ہے جو ہمارے سلسلے میں داخل ہونے سے رکا رہے؟ مگر اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت ہی کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے. جب تک ہماری جماعت تقوی اختیار نہ کرے نجات نہیں پا سکتی, خدا تعالیٰ اپنی حفاظت میں نہ لے گا. یہی سبب ہے کہ بعض ان صحابہ میں سے جن جن سے بڑے بڑے کام لینے تھے وہ سب سخت سے سخت خطروں میں بھی بچائے گئے. دوسروں کو خدا تعالیٰ نے جلد اٹھا کر بہشت میں داخل کیا. جاہل کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی, جو بعد مومیائی کہہ دی. ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے, جہاں کفار مرتے تھے وہاں صاحب میں سے بھی کوئی نہ کوئی مر جاتا تھا. اگر خدا تعالیٰ خلق علیہ نشان مثلا سوٹے کا سام کر دے تو نیک و بد میں فرق کیا رہے گا؟ تمام یورپ و امریکہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, مگر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ امتیاز رکھا ہے. صحابہ کرام کو خدا تعالیٰ نے توحید پھیلانے کے لیے پیدا کیا اور انہوں نے توحید پھیلائی. اب بھی خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ توحید پھیلے. جو آوے گا وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ رہے گا, مگر چاہیے کہ اپنے وجود کو مفید بناوے. اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرے گا. زبان سے خدا خدا کہنا مگر عمل سے خدا تعالیٰ سے بیگانگی ایک طرح کا دہریہ پن ہے. گھروں کا ذکر اللہ سے معمور کرو, صدقہ و خیرات دو, گناہوں سے بچو تا اللہ تعالیٰ رحم کرے. جو لوگ بیعت کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر شکل بھی نہیں دکھلاتے ان کے لیے دعا کیا ہو جب ہمیں وہ یاد تک بھی نہیں رہتے. بار بار ملو اور تعلق محبت بڑھاؤ. جو بار بار آتا ہے اس کی ذرا سی تکلیف سے دعا کا خیال آ جاتا ہے, مگر جو لوگ دنیا کے معاملات میں مستغرق رہتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں گویا انہوں نے بیعت ہی نہیں کی. یاد رکھو اور عمل کرو, جو جس سے پیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. 30 مئی 1903 مجلس قبر عزیزہ. ایک صاحب کے مقدمہ کی تاریخ ان قریب تھی, وہ دعا کرانے کے واسطے حاضر ہوئے تو حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, 4-5 دن یہاں رہو اور ہر روز ملاقات کرو گے دعا کی تاریخ کو. یہ خیال نہ کرو کہ پیچھے نقصان ہوگا, سب کچھ خدا کرتا ہے. اسباب پر نظر نہ رکھو, ہم یہ نہیں کہتے کہ رعایت اسباب ہی چھوڑ دو, بلکہ یہ کہ یہ خیال نہ کرو کہ فلاں بات ہو تو ہی یہ ہوگا. جیسے کہ روٹی کھانی پانی پینا منع نہیں ہے, مگر اس پر یہ بھروسہ کرنا کہ اس سے زندگی ہے یہ منع ہے. کئی آدمی روٹی کھاتے ہیں ادھر درد ہوا اور جان گئی, پانی پیا اور ایسا سے مر گئے, ان پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے. اسباب وہی بہم پہنچاتا ہے. ریاض کپورتھلہ سے خبر آئی کہ بعض لوگوں نے ایک مشورہ کر کے سمر کا منصوبہ بنانا چاہا ہے کہ وہاں کے آمدی جماعت کے بعض ممبروں کو ایزا دے میں. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا, وجائل الذین تباہو کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. آل عمران 56. یہ سمر پر دلالت کرتا ہے کہ فتنہ و فساد ہو. دعا کی جاوے گی. ایک شخص نے عرض کی کہ سارے گاؤں میں میں اکیلا آپ کا مرید ہوں. حضرت اقدس نے فرمایا, خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھو, خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرو, خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا اکیلا نہیں ہوتا. 2-3 جون 1903 ان ایام میں حضرت اقدس نے ایک بار مقدمات کے تذکرے پہ ارشاد فرمایا, مقدمہ ہمیشہ سیدھا کرنا چاہیے. جب معلوم ہو کہ عذر قانون بھی صاف طور پر ہمارا ثابت ہے اور عذر شریعت بھی, تو ابتدا کرنی چاہیے, ورنہ پیج در پیج بات ہو تو کبھی مقدمے کی طرف نہ جانا چاہیے. 4 جون 1903 مجلس قبر دیشا. فرمایا, 2 یا 3 بجے رات کو میں نے خواب دیکھا. ایک جگہ پر ماں چند ایک دوستوں کے گیا ہوں. وہ دوست وہی ہیں جو رات دن پاس رہتے ہیں. ایک ان میں مخالف بھی معلوم ہوتا ہے. اس کا سیاہ رنگ, لمبا قد, کپڑے چرکی ہیں. آگے جاتے ہوئے 3 قبریں نظر آئی ہیں. ایک قبر کو دیکھ کر میں نے خیال کیا کہ والد صاحب کی قبر ہے, اور دوسری قبریں سامنے نظر آئیں. میں ان کی طرف چلا. اس قبر سے کچھ فاصلے پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر, جسے میں نے والد صاحب کی قبر سمجھا تھا, زندہ ہو کر قبر پر بیٹھا ہوا ہے. غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اور شکل ہے, والد صاحب کی شکل نہیں, مگر خوب گورا رنگ, پتلا بدن, فربا چہرہ ہے. میں نے سمجھا کہ اس قبر میں یہی تھا. اتنے میں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ مسافہ کرے. میں نے مسافہ کیا اور نہ پوچھا. تو اس نے کہا نظام الدین. پھر ہم وہاں سے چلے آئے, آتے ہوئے میں نے اسے پیغام دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور والد صاحب کو السلام علیکم کہہ چھوڑنا. راستہ میں میں نے اس مخالف سے پوچھا کہ آج جو ہم نے یہ عظیم الشان معجزہ دیکھا کہ آپ بھی نہ مانو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب تو حد ہو گئی, اب بھی نہ مانوں تو کب مانوں, مردہ زندہ ہو گیا. اس کے بعد الہام ہوا سلیم حامد مستبشر, کچھ حصہ الہام کا یاد نہیں رہا. والد کا زندہ ہونا یہ کسی اور مردے کا زندہ ہونا, کسی مردہ امر کا زندہ ہونا ہے. میں نے اسے یہ بھی سمجھا کہ ہمارا کام والدین کے رفع درجات کا بھی موجب ہے. فرمایا اگر شرط ہو کہ فلاں بات ہو تو طلاق ہے, اور وہ بات ہو جائے تو پھر واقعی طلاق ہو جاتی ہے. جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر فلاں پھل کھاؤں تو طلاق ہے, اور پھر وہ پھل کھا لے تو طلاق ہو جاتی ہے. 5 جون 1903 مجلس قبل عزیز شاہ. حضور کے مجلس میں ذکر ہوا کہ ایک رکعت میں بعض لوگ قرآن کو ختم کرنا کمالات میں تصور کرتے ہیں. اب ایسے حافظوں اور قاریوں کو اس عمر کا بڑا فخر ہوتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا یہ گناہ ہے اور ان لوگوں کی لافزنی ہے. جیسے دنیا کے پیشے والے اپنے پیشے پر فخر کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی کرتے ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو اختیار نہ کیا, حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کر سکتے تھے, مگر آپ نے چھوٹی چھوٹی صورتوں پر اکتفا کیا. پھر فرمایا ہر ایک شے کی ایک عمر ہوتی ہے. میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کی عمر کیا ہے. خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کی عمر ادعونی استجیب لکم ہے. کوئی انسان بدی سے بچ نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل نہ ہو. پس ادعونی استجیب لکم فرما کر یہ جتلا دیا کہ عاصم وہی ہے, اسی کی طرف تم رجوع کرو. گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے اگر انسان یقین سے توبہ کرے تو خدا بخش دیتا ہے. پیغمبر خدا جو 70 بار استغفار کرتے تھے, حالانکہ ایک دفعہ کے استغفار سے گزشتہ گناہ معاف ہو سکتے تھے. بس اسے ثابت ہے استغفار کے یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ آئندہ ہر ایک غفلت اور گناہ کو دبائے رکھے, اس کا صدور بالکل نہ ہو. فلا تزکو انفسکم, سورہ نجم آیت 30 سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معصوم اور محفوظ ہونا تمہارا کام نہیں ہے, خدا کا ہے. ہر ایک نور اور طاقت آسمان سے ہی آتی ہے. 6 جون 1903 ڈاکٹری کے امتحان کا ذکر تھا. اس پہ فرمایا پاس کے خیال میں مستغرق ہو کر اپنی صحت کو خراب کر لینا ایک مکروہ خیال ہے. اول زمانے کے لوگ علم اس لیے حاصل کرتے تھے کہ توکل اور رضا الہی حاصل ہو, اور طبابت تو ایسا فن ہے کہ اس میں پاس کی ضرورت ہی کیا ہے. جب ایک طبیب شوٹ پا جاتا ہے تو خواہ فیل ہو مگر لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تحصیل دین کے بعد طبابت کا پیشہ بہت عمدہ ہے. 7 جون 1903 مجلس قبل عزیز شاہ. ایک شخص نے حضرت اقدس کی بیعت کی نسبت کچھ بشارات خدا تعالیٰ سے پائی تھی, وہ حضرت اقدس کی خدمت میں تاریخ کر کے روانہ کی. حضرت اقدس نے ان کو سن کر ارشاد فرمایا جو لوگ فطری امور کی استعداد نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو بذریعہ رویا سمجھا دیتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی یہ بات تھی کہ لوگ رویا دیکھتے, اور بعض وہ تھے جو کہ آپ کے جود و سخا کو دیکھ کر ایمان لائے. اور پھر آپ نے سب کو ایک ہی راہ سے گزرانا یہ ایک مشکل کام ہے کہ ہر ایک کی رعایت بھی مد نظر رہے اور پھر ایک ہی راہ سے سب کو گزارا جاوے. آپ پر ایمان لانے کے مختلف طریق تھے, بعض اخلاق دے کر ایمان لائے تھے. غرض کے آدم سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر طریق جمع ہو سکتے تھے وہ سب آپ میں جمع تھے. یہ بھی ایک مجموعہ جمع کرنے کے قابل ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے طریق کیا کیا تھے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے ایک توجہ کا بھی حصہ ہے کہ جو لوگ قسی القلب تھے وہ بھی کھینچے چلے آئے تھے. ایک دفعہ ایک بادشاہ سمامہ کو باندھا گیا, آپ اس کے حالات ہر روز دریافت کرتے, چنانچہ چند روز کے بعد حکم دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے. پھر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ پہلے دنیا کے تمام ناموں سے تیرا نام مجھے بہت برا معلوم ہوتا تھا, اور آج وہی نام سب سے پیارا ہے, اور اس شہر سے مجھے بہت نفرت ہوتی تھی, لیکن اب اس شہر کو محبت اور پیار کی جگہ دیکھتا ہوں. تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہی تھی جس سے باطنی چرک و میل دور ہو جاتی تھی. اس کو بنظر استخفاف نہ دیکھنا چاہیے, توجہ میں بھی ایک قوت قدسیہ اور تاثیر ہوتی ہے. فرمایا انبیاء کے ماننے کے مختلف طریقے ہیں. بعض ایسے اشخاص ہیں جو رویہ صادقہ کے ذریعے ایمان لاتے ہیں, اور بعض دلائل عقلی و نقلی کے ذریعہ, اور بعض پیغمبروں اور ماموروں کے اخلاق فاضلہ دیکھ کر. الغرض ایمان لانے کے مختلف طریق ہے مگر سب کو ایک ہی تنگ راہ سے گزارنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ہر ایک فرد بشر کے الگ الگ مذاق کی رعایت رکھنا ضروری ہے. فرمایا بعض آنزت کا وجود کا جود و سخا دیکھ کر ایمان لائے اور بعض آرا اور محمد و محسن مشاہدہ کر کے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود پاک میں تمام انبیاء علیہ السلام کے محمد کے جامع تھے، جس کے سبب سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک مختلف طور و طریق کو دیکھ کر آپ کے پیچھے ہو لیے. صحابہ کرام کے حالات کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی، اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، نہ عزت کی پرواہ کی نہ جان کی، بکری کی طرح ذبح ہوتے رہے. اس طرح کی نظیر پیش کرنی آسان نہیں ہے. اس جماعت کے اخلاص کے اس سے زیادہ کیا ثبوت ہے کہ جان دے کر اخلاص ثابت کیا؟ ان کے نفس بالکل دنیا سے خالی ہو گئے تھے، جیسے کوئی ڈیوڑی پر کھڑا سفر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ویسے ہی وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے واسطے تیار تھے. لوگوں کے کاموں میں بہت حصہ دنیا کا ہوتا ہے اور فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، اور وقت معجل آ پہنچتا ہے. خدا ایسا نہیں کہ کسی کو ضائع کرے. یہ اعتراض کہ ہمارے املاک تباہ ہو جائیں گے غلط ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر وغیرہ کے املاک کے کیا تھے؟ ایک ایک دو دو سو یا کچھ زیادہ روپے کسی کے پاس ہوگا، مگر اس کا اجر ان کو یہ ملا کہ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کر دیا اور قیصر و کسرا کے وارث ہو گئے. مگر خدا تعالیٰ کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ کچھ حصہ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا، اور توحید کی حقیقت بھی یہی ہے کہ غیرت جماعت کا کچھ بھی حصہ نہ ہو. توحید کا اختیار کرنا تو ایک مرنا ہے، لیکن اصل میں یہ مرنا ہی زندہ ہونا ہے. مومن جب توبہ کرتا ہے اور نفس کو پاک صاف کرتا ہے تو خوف ہوتا ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، کیونکہ تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ اسے ہر طرح سے محفوظ رکھتا ہے. یہ موت مختلف طریق سے مومنوں پر وارد ہوتی ہے، کسی کو لڑائی سے، کسی کو کسی طرح سے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگ نہ کی تو آپ کو لڑکے کی قربانی کرنی پیش کرنی پڑی. یہ بات قابل افسوس ہے کہ خدا پر امید رکھے اور ایک اور بھی حصہ دار ہو. قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حصہ سے خدا راضی نہیں ہوتا، بلکہ فرماتا ہے کہ حصہ داری سے جو حصہ انہوں نے خدا کا کیا ہوتا ہے وہ بھی خدا انہیں کا کر دیتا ہے، کیونکہ غیرت عادیت حصہ داری کو پسند نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء باوجود غریب یتیم اور بے قصر بلا اسباب ہونے کے، اور پھر بموجب قانون دنیا کے ہنر ہونے کے، آگے سے آگے بڑھاتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ سب سے پہلا ثبوت خدا تعالیٰ کی خدائی کا ہے. اس لیے ان کے مخالف حیران ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ. جو شخص بڑا جاہل اور ان کے تقدس سے بے خبر ہوتا ہے وہ بھی کم از کم ان کی دانائی کا قائل ہوتا ہے. جیسے عیسائی لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئیاں پوری ہوتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ بہت دانا آدمی تھا. تعاون کے علاج کی نسبت حضرت اقدس نے فرمایا بجوز اس کے کہ توبہ اور سب تجاویز جو اس کے علاج کے لیے سوچی جائیں خدا کے ساتھ مقابلہ ہے. کوئی تجویز ہو ناکافی ہے جب تک خدا سے صلح نہ ہو.
11 جون 1903 مجلس قبل از عشاء. حضرت اقدس نے فرمایا در حقیقت خدا تعالیٰ نے تنگی کسی بات میں نہیں رکھی جو ایندہ یا بندہ ہوتا ہے. پھر فرمایا وہ شخص دو شخص برابر نہیں ہو سکتے، ایک وہ جو حقیقت پر پہنچتا ہے اور ایک وہ جو معرفت تک، جیسے رؤیت اور سماع برابر نہیں ہو سکتے ویسے ہی یہ بھی برابر نہیں ہے. جو عارف ہے اور نمونہ قدرت دیکھ چکا ہے، اور ایک دوسرا جس کے پاس کوئی نظیر نہیں کہ جسے پیش کر سکے، صرف ذنی امور پاس ہیں، وہ کیسے برابر ہوں؟ حضور کی خدمت میں ایک ہندو کا ذکر ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ سب مذہب نجات یافتہ ہیں اور آپ مسیح بھی سچے ہیں. وہ اپنے خیال کی تائید میں یہ شعر پیش کرتا ہے ذات پات نہ پوچھے کو، جو ہر کو بجے سو ہر کا ہو. حضرت اقدس نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرے وہی اس کا ہو سکتا ہے، مگر اس بات کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا خدا کو پوج رہا ہے یا شیطان کو، کیا وہ کسی اور کا پجاری ہو کر خدا کا ہو سکتا ہے. اس لیے اول خدا کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے. 12 جون 1903 مجلس قبل از عشاء. ایک صاحب نے عرض کیا کہ تورات میں حکم تھا کہ کوئی نفس بلا کسی نفس کے بدلہ قتل نہ کیا جائے تو پھر خضر علیہ السلام نے کیوں اس جان کو قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پر سوال کیا تو اسے کیوں خلاف عدد جانا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے روح سے سوال کیا تھا. حضرت اقدس نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس المائدہ آیت 33 کے ساتھ آگے، اور فساد ان سے لفظ بھی لکھا ہے. فساد کا لفظ وسیع ہے، جو شے کسی زمانے میں فساد کا موجب ہو سکتی ہے وہ آئندہ زمانے میں قتل نفس کا موجب بھی ہو سکتی ہے. حشرات الارض کو ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں روز مارے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کی ایذا کا موجب نہ ہو. چنانچہ لکھا ہے کہ قتل الموذی قبل الایذاء، تو ہر ایک موذی شے کا قتل اس کے ایذا دینے سے قبل جائز ہوتا ہے، حالانکہ اس موذی نے ابھی کوئی قتل وغیرہ نہیں کیا ہوتا. شریعت اور الہامی اور کشفی امور الگ الگ ہیں، اس لیے ان کو شریعت کے ظاہری الفاظ کے تابع نہ کرنا چاہیے. وحی الہی کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے، اس کی ایک دو نظیریں نہیں بلکہ ہزارہ نظائر ہیں. بعض وقت ایک ملم کو الہام کے روح سے ایسے احکام بتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی روح سے ان کی بجا آوری درست نہیں ہوتی، مگر جسے بتلائے جاتے ہیں اسے ان کا بجا لانا فرض ہوتا ہے، اور عدم بجا آوری میں اسے مول نظر آتی ہے اور سخت گناہ ہوتا ہے، حالانکہ شریعت اسے گناہ قرار ہی نہیں دیتی. یہ تمام باتیں ملت النا علما کے تحت میں ہوتی ہیں. ایک جاہل تو ان کو شریعت کے مخالف قرار دے گا اور اعتراض کرے گا، مگر اس کی بیوقوفی ہوگی. وہ بھی اصل میں ایک شریعت ہی ہے، جب سے دنیا چلی آئی ہے یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں. یعنی ایک تو ظاہر شریعت جو کہ دنیا کے امور کے واسطے ہوتی ہے، اور ایک وہ امور جو کہ عزر کشف و الہام کے ایک معمور پر نازل ہوتے ہیں اور اسے حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو، بظاہر گو شریعت کے مخالف ہو مگر اصل میں بالکل مخالف نہیں ہوتا. مثلا دیکھ لو کہ عزر شریعت تو دیدہ دانستہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا منع ہے، ولا تلقو بعیدیکم الا التعلقہ البقرہ آیت 196، مگر ایک شخص کو حکم کہ تو دریا میں جا اور چیر کر نکل جا، تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرے گا؟ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامل کے بیٹے کو ذبح کرنے لگ گئے کون سا شریعت کے مطابق تھا؟ کیا یہ کہیں شریعت میں لکھا ہے کہ خواب آوے تو سچ مچ بیٹے کو اٹھ کر ذبح کرنے لگ جاوے، مگر ایسا عمل تھا کہ ان کے قلب نے اسے قبول کر کے تعمیل کی. پھر دیکھو موسیٰ کی ماں تو نبی بھی نہیں تھی، مگر اس نے خواب کے روح سے موسیٰ کو دریا میں ڈال دیا. شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ اس طرح ایک بچے کو پانی میں پھینک دیا جاوے؟ بعض امور شریعت سے وراء الورا ہوتے ہیں اور اہل حق سمجھتے ہیں، کیونکہ خاص نسبت خدا تعالیٰ سے رکھتے ہیں اور وہی ان کو بجا لاتے ہیں، ورنہ اس طرح تو خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے کہ وہ لغو امور کا حکم کرتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کا سر وہی جانتا ہے، وہی جانتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں. ایسے امور میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے. خدا تعالیٰ نے یہ قصے اس لیے درج کیے ہیں کہ انسان ادب سیکھے. ایک مرید کا ادب اپنے مرشد کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر اعتراض نہ کیا جاوے اور اس کے افعال و اعمال میں اعتراض کرنے میں مستعجل نہ ہو. جو علم خدا نے اسے مرشد کو دیا ہوتا ہے اس کی اسے خبر ہی نہیں ہوتی، ورنہ اس طرح کے مخالفت کرنے سے کہیں سلب ایمان کے نوبت نہ آ جاوے. شریعت کا ایک رنگ ظاہر پر ہے اور ایک محبت الہیہ پر ہے کہ جن سے خدا تعالیٰ کے خاص تعلق ہوتے ہیں ان پر کشف ہوتے ہیں، ایسے امور ان سے صادر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ حبشن کیوں کی، آخری سرکت سے خدا کا غضب ان پر شروع ہوا اور جزام کے آثار نمودار ہوئے. دوسرے گناہوں میں تو عذاب دیر سے آتا ہے مگر ان میں فوراً شروع ہو جاتا ہے. سائل نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیوں جرات کی حالانکہ وہ نبی تھے؟ فرمایا اسی لیے تو یہ قصہ لکھا ہے کہ وہ نبی تھا اور تم تو امتی ہو، تم کا اور بھی ڈر کا قدم رکھنا چاہیے. یہ اس طرح کے امور ہوتے ہیں کہ ظاہری شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں. مولانا روم نے ایسی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک طبیب نے ایک کنیز کو ایسے طریقے سے ہلاک کر دیا کہ پتہ نہ لگا. مسل وغیرہ ایسی ادویات دیتا رہا کہ وہ کمزور ہو کر مر گئی، تو پھر اس پر لکھا ہے کہ اس پر قتل کا جرم نہ ہوگا کیونکہ وہ تو معمور تھا، اس لیے اپنے نفس سے اسے قتل نہیں کیا بلکہ امر سے کیا. اسی طرح ملک الموت جو خدا جانے کس قدر جانے روز ہلاک کرتا ہے، کیا اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو معمور ہے. اسی طرح ابدال بھی ملائکہ کے رنگ میں ہوتے ہیں، خدا ان سے کئی خدمات لیتا ہے. پیمانہ شریعت سے ہر ایک امر فرمایا اس سوال کا جواب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں جرت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ادب اسرار الہی کے دریافت کرنے میں ایک عظیم الشان نبی کے ذریعے سکھایا کہ جب وہ نبی صاحب شریعت باوجود عالی مرتبہ ہونے کے اسرار الہی میں ادب کی طرف راہبر کیا گئے تو تم امتی ہو کر بہت ڈر کر قدم رکھو. یہ ایسے امور ہیں کہ ظاہری شریعت کو تو منسوخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر دراصل وہ شریعت کے اسرار ہوتے ہیں جن کے کنہ دراز کو معلوم کرنا انسان کا کام نہیں جب تک کہ وہ علام الغیوب اپنے فضل و کرم سے خود مطلع نہ کر دے. 14 جون 1903 دربار شام. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے تھے, جیسے کہ ایک برتن کلی کرا کر صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے, ایسے ہی ان لوگوں کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور قدورت نفسانی کے جنگ سے بالکل صاف تھے, گویا قد افلح من زکا سورہ شمس آیت 10 کے سچے مزاج تھے. تو معلوم ہے کہ ابھی تک ہماری جماعت میں سے کثرت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ اگر ہماری دنیا کو کسی طرح سے کوئی جنبش آئی تو ہم کدھر جائیں گے, مگر تعجب تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاتھ پر اقرار کرتے ہیں کہ ہم دنیا پر دین کو مقدم سمجھیں گے اور دوسری طرف دنیا و مافیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ دنیا کے خاطر ہر ایک دینی نقصان برداشت کرنا گوارا کرتے ہیں. ذرا سا کوئی کنبے میں بیمار ہو جاوے یا بیل بکری مر جاوے تو جھٹ بول اٹھتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہوا, ہم تو مرزا صاحب کے مرید تھے, ہمارے ساتھ کیوں یہ حادثہ ہوا. حالانکہ یہ خیال ان کا خام ہے, وہ اس سچے رشتے سے جو اللہ تعالیٰ سے باندھنا چاہیے نا واقف ہیں. برکات الہی انسان پر اس وقت نازل ہوتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے مضبوط رشتہ باندھا جاوے. جیسے رشتہ داروں کو آپس میں رشتے کا پاس ہوتا ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے رشتے کا جو اس پاک ذات کے ساتھ ہے سخت پاس ہوتا ہے. وہ مولا کریم اس کے لیے غیرت کھاتا ہے اور اگر کوئی دکھ یا مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بندہ اپنے لیے راحت جانتا ہے. الغرض کوئی دکھ اس رشتے کو توڑتا نہیں اور نہ کوئی سکھ اس کو دوبالا کرتا ہے. ایک سچا تعلق و حقیقی عشق عبد و معبود میں قائم ہو جاتا ہے. اگر ہماری جماعت میں 40 آدمی بھی ایسے مضبوط رشتے کے جو رنج و راحت اسر و یسر میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کریں ہو جائیں تو ہم جان لیں کہ ہم جس مطلب کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو چکا اور جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. کیسے ہی سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کے تعلقات بھی تو آخر دنیا سے تھے ہی, جائیدادیں تھیں, مال تھا, زر تھا, مگر ان کی زندگی پر کس قدر انقلاب آیا کہ سب کے سب ایک ہی دفعہ دست بردار ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, ہمارا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے, اگر اس قسم کے لوگ ہم میں ہو جائیں تو کون سی آسمانی برکت اس سے بزرگ تر ہے. بیعت کرنا صرف زبانی اقرار ہی نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا ہے, خواہ ذلت ہو نقصان ہو کچھ ہی کیوں نہ ہو کسی کی پرواہ نہ کی جاوے. مگر دیکھو آپ کس قدر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں. بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ایک پرامن زندگی بسر ہو. حالانکہ انبیاء اور خطبوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے مگر یہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں. بیعت کیا ہوئی, گویا خدا تعالیٰ کو رشوت دینی ہوئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, العنکبوت آیت 3. یعنی کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فقط کلمہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کے ابتلاؤں میں نہیں ڈالا جاوے گا, پھر یہ لوگ بلاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہر ایک شخص کو جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہیے کہ جب تک آخرت کے سرمایہ کا فکر نہ کیا جاوے کچھ نہ بنے گا, اور یہ ٹھیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ پھٹکے, میرے کنبے کا نقصان نہ ہو, میرے مال کا بال بھی کا نہ ہو, ٹھیک نہیں ہے. خود شرط وفا دکھلاوے اور ثابت قدمی و صدق سے مستقل رہے, اللہ تعالیٰ مخفی راہوں سے اس کی رعایت کرے گا اور ہر ایک قدم پر ان کا مددگار بن جاوے گا. انسان کو صرف پنجگانہ نماز اور روزوں وغیرہ احکام کے ظاہری بجاوری پر ہی ناز نہیں کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنی تھی پڑھ لی, روزے رکھنے تھے رکھ لیے, زکوٰۃ دینی تھی دے دی وغیرہ. نوافل ہمیشہ نیک اعمال کے متمم و مکمل ہوتے ہیں اور یہی ترقیات کا موجب ہوتا ہے. مومن کی تعریف یہ ہے کہ خیرات و صدقہ وغیرہ جو خدا نے اس پر فرض ٹھہرایا ہے, یہ حالت مومن کی اس کے سچے اخلاص اور تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور ایک سچا اور مضبوط رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر دیتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی زبان ہو جاتا ہے جسے وہ بولتا ہے، اور اس کے کان ہو جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جسے وہ کام کرتا ہے. الغرض ہر ایک فعل اس کا اور ہر ایک حرکت و سکون اس کا اللہ ہی کا ہوتا ہے. اس وقت جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. ابھی فرماتا ہے کہ میں کسی بات میں اس قدر تردد نہیں کرتا جس قدر کہ اس کی موت میں. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مومن اور غیر مومن میں ہمیشہ فرق رکھ دیا جاتا ہے. غلام کو چاہیے کہ ہر وقت رضا الہی کو ماننے اور ہر ایک رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں دریغ نہ کرے. کون ہے جو عبودیت سے انکار کر کے خدا کو اپنا مقام بنانا چاہتا ہے؟ تعلقات الہی ہمیشہ پاک بندوں سے ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے ابراہیم الذی وفا، سورہ نجم آیت 38. لوگوں پر جو احسان کرے ہرگز نہ جتلاوے. جو ابراہیم کے صفات رکھتا ہے ابراہیم بن سکتا ہے. ہر ایک گناہ بخشنے کے قابل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کو معبود و کارساز جاننا ایک ناقابل عفو گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت 14. لا یغفر ان یشرک بہ، النساء آیت 49. یہاں شرک سے یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جاوے، بلکہ یہ ایک شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جاوے اور معبودات دنیا پر زور دیا جاوے، اسی کا نام شرک ہے. اور ماسی کی مثال تو حقہ کسی ہے کہ اس کے چھوڑ دینے سے کوئی دقت و مشکل کی بات نظر نہیں آتی، مگر شرک کی مثال افیم کی ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے جس کا چھوڑنا محال ہے. بعض کا یہ خیال بھی ہوگا کہ انقطاع اللہ کر کے تباہ ہو جاویں، مگر یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے. اللہ کی راہ میں برباد ہونا آباد ہونا ہے، اس کی راہ میں مارا جانا زندہ ہونا ہے. کیا دنیا میں ایسی کم مثالیں اور نظیریں ہیں کہ جو لوگ اس کی راہ میں قتل کیے گئے، ہلاک کیے گئے، ان کے زندہ جاوید ہونے کا ثبوت ذرہ ذرہ زمین میں ملتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی دیکھ لو کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں برباد کیا اور سب سے زیادہ دیا گیا، چنانچہ تاریخ اسلام میں پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر ہی ہوا.